کے یہ ٹاپکس ہیں جن پہ کام کیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں, دیکھیں آپ کے لیے کیا چیزیں سوٹیبل ہیں. ایک بہت بڑا کام جو کرنے کا ہے وہ اس تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ آپ اس تفسیر کا انڈیکس بنائیے کہ ایک پروجیکٹ ہے جس پہ کام ہونا چاہیے. اور انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس تفسیر کو سنا جائے اور سن کے اور مضامین دیکھے جائیں کہ کون کون سا مضمون کہاں کہاں آ رہا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, اس کا کہاں کہاں ذکر ہے. رسالت ہے, اس کا کہاں کہاں تذکرہ ہے. تقدیر ہے, اس کا کہاں پہ ذکر آیا ہے. قیامت ہے, اسی طرح تاریخ ہے مسلمانوں کی اور حیدرآباد کی بھی. ہاں, وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. اس کی بھی, اور جو ہماری نیت اور ارادہ ہے یا جو چاہتے ہیں, وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی نے حاجی عبدالغفور صاحب تھے رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جودھ پور کے, کسی نے ان سے کہا کہ, بلکہ ان کے سامنے بات ہوئی, کسی نے کہا کہ آپ کے شیخ جو تھے معاشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان سے ہمارے حضرت کا زیادہ بڑا مقام تھا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی سن رہا تھا. جب صاحب اٹھ کے چلے گئے تو اس نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں آپ, ہمارے حضرت جو تھے تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد تھے اس صدی کے, اور مجدد سے تو بڑا کوئی مقام ہوتا ہی نہیں. تو آپ نے کیسے انہیں کہا کہ یہ درست ہے, آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے شیخ سے بڑا کوئی شیخ ہی نہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا میاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو درجہ اللہ کے ہاں ہے میرے ہاں نہ کرنے سے وہ کم زیادہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اگر اس امت کے ہر ہر آدمی کو وہ مقام دے جنت میں جو ہمارے حضرت کا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ان کا سب کو وہ مقام ملے, ہمارا کیا. اور یہ صحیح چیز تھی جو انہوں نے کہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے خط لکھا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کہا تھا مجھے معاف کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں معاف کروں آپ کو, اگر میرے معاف کرنے سے ایک آدمی کو جنت مل سکتی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ درمیان میں رکاوٹ بنے. تو اس لیے نیت ارادہ یہ ہے, دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کیجئے, کسی کام میں لگیے. کوئی ہمیں نہیں معلوم آپ لوگوں کے کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ہوتی ہیں ہر آدمی کی اپنی, اور آپ کو بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں کہ ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مگر آفس کے بعد رات کو گھر میں شام کو جا کے اور کوئی تعمیری کام نہ کرنا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. گھنٹہ دو گھنٹہ آپ جہاں آئے ہوئے ہیں یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ خدا کے دین کے لیے وقت دیں. یہ ایک تہذیب ہے جس کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں, اور 50 برس کے بعد پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کیا کام کیا ہے. شاید ہم آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا, مگر وہ کام بنیاد بنتا ہے, کام آتا ہے. تو آپ چاہیں ٹی وی دیکھیں, مال پہ نکل گئے, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, دعوتوں میں وقت اڑا دیا, ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے کام میں لگیے جو کام ڈھنگ سے زندگی میں کرنے کے ہوتے ہیں, ورنہ عمر بیت جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اور کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ خبر نہیں ہوتی اور عمر بیت جاتی. یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. ہم خدا نخواستہ کسی غلط نیت سے نہیں کہتے، اللہ معاف کرے، مگر یہ جتنا آپ سنتے ہیں یہ چیزیں، ان میں سے کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو کئی برس پہلے پڑی، اور 9 برس ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 9 برس تک، اگر یہ کہیں کہ ہم 9 برس میں 30 راتیں بھی سوئے ہوں تو یہ زیادہ ہے. 9 برس تک یہی حال رہا ہے کہ عشاء کے بعد بیٹھے، اپنا کام پڑھنا لکھنا شروع کیا اور فجر ہو گئی، اس کے بعد جا کے سوئے. یہ ایسے ہی نہیں بنتے کام، محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو، اور وہ بھی اس لیے کہ 9 سال کے بعد پھر ایسا سال آ گیا تھا کہ پھر جانا ہی تھا کہیں لاہور، کچھ کام وام تھے، ایسی چیزیں، ورنہ پورے سال میں 2 راتیں 3 راتیں سو لیے، 2 راتیں سو لیے، اور سونا جو تھا وہ فجر کے بعد ہی ہوتا تھا، اور وہ بھی اس پہ تھا کہ کب کوئی کام، آج کیا پڑھ رہا ہے، آج کیا پڑھ رہا ہے، کتنے گھنٹے سو سکتے ہیں، کتنے گھنٹے نہیں سو سکتے. ایک یہ 9 سال نہیں رہا، اور ایک دوپہر کا سونا وہ نہیں چھوٹا کہ دوپہر میں 15 منٹ مل گئے، 20 منٹ مل گئے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ مل گیا. تو یہ کام اتنی محنت سے ہوتے ہیں، اور اب بھی تمنا ہوتی ہے کہ کاش اتنی تنہائی کا وقت پھر ملے اور پھر پڑھے، لیکن ظاہر ہے کہ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی. تو اس لیے آپ کسی کام میں لگیں، اصل نیت اور ارادہ یہ ہے، اور ایسے لگیں کہ اللہ تعالی قیامت میں جب ان لوگوں کو کھڑا کرے، پوچھے بلائے کہ کس کس نے میرے کلام کی خدمت کی تھی، تو آپ کا ہمارا نام کیا کہ اس نے بھی کچھ کیا تھا. کیونکہ قرآن میں بار بار آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے کہا ہم کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے، ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم لے آئیں گے. تو اس لیے جب آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی برکت دیتا ہے، پھر راہیں کھول دیتا ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی آ کے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے موویز دیکھے، ٹی وی دیکھے، یہ چیزیں ایک مناسب حد تک ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ورنہ عمر ضائع ہو جاتی. اس لیے اصل بات تو یہی ہے کہ عمر کسی طرح، زندگی کا ایک حصہ کسی طرح اسلام کے ساتھ، دین کی خدمت میں، قرآن پاک کی خدمت میں لگ جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کی موت ایمان پہ ہوتی ہے. جس چیز میں زندگی گزاری بھی ہوتی ہے، خدا اسی چیز پہ موت دے دیتا ہے، اور اسی چیز پہ آدمی اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیت اور ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یقین کریں، یقین سے مانیں، اگر آپ کو ہم پہ اعتبار ہو، یا ویسے ہی تقلیدن مان لیں. جب آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ اسی ریزلٹ پہ پہنچیں گے کہ جتنا علم اس آخری دور میں 300-400 برس میں ہندوستان میں تھا کہیں نہیں تھا، پورا عالم اسلام خالی تھا، اب تک خالی، اب تک علم کا جو تبحر اور جو بڑی شخصیات، اب بھی چاہے وہ 5-10 ہی کیوں نہ ہو، اب بھی جتنی ہمارے یہاں ہیں کہیں نہیں. وہاں یونس صاحب ہیں مزار العلوم سہارنپور میں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عرب اور اجمی کو بلا لیجئے جو حدیث کے معاملے میں بات کرے، ان سے بہتر آدمی حدیث میں ہمارے علم میں نہیں. ختم ہے ان پہ علم حدیث کا، ایک ایک کتاب، ایک ایک راوی، ایک ایک چیز پر نظر ہے، اور اس وجہ سے مزاج ان کا اتنا نازک ہو گیا ہے، اتنا نازک ہو گیا ہے کہ وہ اب مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ کسی ذرا سی چیز کو بھی برداشت کا حوصلہ نہیں رہا. کہتے ہیں تنگ ہوتا ہوں، وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا دماغ اس کا متحمل نہیں ہے. ایک ہم ان کی خدمت میں گئے تو ان سے اللہ کا شکر ہے ہمیں حدیث کی اجازت حاصل ہے، تو ہم ان کے پاس گئے، کچھ دن ٹھہرنا ہوا، دو تین دن، تو بات کر رہے تھے ہم سے، ایک طالب علم بیٹھا تھا، اسے انہوں نے لگا رکھا تھا کہ یہ کام کرو، یہ سناؤ مجھے اس کتاب میں کیا کیا ہے، تو اس نے ایک بار چھینکا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، دوسری بار انہوں نے ایسے غور سے دیکھا، تیسری مرتبہ جب اس نے چھینکا تو کہنے کہ اٹھو یہاں سے، کیوں تنگ کرتے ہو مجھے، باہر جاؤ، میں ان سے بات کروں گی تمہاری چھینکے سے، تو نکلو یہاں سے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آیا تو کہنے کہ تم نے دل خراب کر دیا ہمارا، اب چلے جاؤ، طبیعت خراب ہو گئی، کل اس وقت آنا اور پوچھ کے آنا، اگر طبیعت تمہاری حاضر ہوئی تو تم سے بات کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ہم سمجھے یہ شاید کوئی ایسے ہی ہے، لیکن وہ جو رہنے کا اتفاق پتا چلا واقعی ان کی طبیعت ہی ایسی، اتنی نزاکت۔ خیر بات آ گئی، لیکن یہ ہے کہ علم جتنا اب تک ہمارے یہاں ہے کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا جو کام دیا ہے آخری زمانے میں، وہ سارا زیادہ تر یہیں سے ہوا ہے۔ تو دوسرے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس علم کو استعمال کریں، اس علم کے ذریعے کام کریں، اور تعصب کی بات نہیں ہے، مگر جو وراثت ہم تک پہنچی ہے ہم اچھے وارث ثابت ہوں اس کے، ہم کیوں اپنے آبا و اجداد کی چیزوں کو چھوڑیں، نسلوں سے، بیٹے اور پوتے سے دو چار نسل نام چلتا ہے، پھر رہا، اور علم ایسی وراثت ہے جس سے صدیوں نام چلتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کو ہم ایسی بات کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر محلے کے آدمی تھے اور انہیں گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے، سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ تو اس لیے یہ کام ان دو چیزوں کو کرنا چاہیے، ایک تو اس وجہ سے کہ عمر زندگی اس میں لگے کام میں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حشر انجام اچھا، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ علمی کام ہے کرنے کے ہیں، اگلی نسلیں ہیں ان کا بڑا حق ہے، ہم لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے یہ پچھلی نسل سے ہی سیکھا ہے، انہوں نے اگر محنت نہ کی ہوتی تو اتنا سرمایہ کہاں سے آتا۔ اور جو پروجیکٹس ہیں ان میں ایک پروجیکٹ جیسے ہم نے سے بھی عرض کیا ہے، انڈیکس بنانا ہے کہ اس تفسیر کو سن کے موضوعات کو جمع کیا جائے، کہ توحید پہ کوئی سننا چاہتا ہے تو کہاں کہاں ہے، آخرت پہ سننا چاہتا ہے کہاں ہے، تقدیر پہ کوئی سننا چاہتا ہے اس پہ کہاں ہے، ہندوستان کی تاریخ ہے یہ کہاں ہے، اور اسی طرح اور چیزیں بھی اس میں مل جائیں گی، حقوق ہیں، حقوق العباد وہ کہاں ہیں، کس کس جگہ اس کا ذکر آیا ہے، اسی طرح تعلیم ہے، قوموں کا رجوع و زوال ہے، تزکیہ نفس ہے، کتنے ہی موضوعات بن سکتے ہیں، آپ سے سنیں اور موضوع ایک لکھ لیں اپنے آسان زبان میں، کوئی بالکل اس کا بوجھ لیں ہی نہ، جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آتے ہیں دماغ میں آتا ہے نا، مثلا آپ اس کا ایک تجربہ کر لیں کہ یہ کیا ہے، آپ سوچیں تو آپ کے دماغ میں آئے گا کرسی ہے، ایک کے دماغ میں آئے گا یہ کرسی ہے، ایک کہے گا بیٹھنے کی جگہ ہے، بس یہی لکھ لیا جائے، جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کو سن کے اس کو لکھ لیا جائے، پھر یہ جو احاطہ کرنا ہوتا ہے نا کہ سارے کام میں ہی کر لوں، اس میں بڑی نحوست ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ یہ بھی کام میں کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، نہیں ہوتے، یہ نحوست پڑتی ہے اس کی، اور آدمی کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ بس اتنا سا ہی پروجیکٹ کرنا ہے کہ اس کو سننا ہے، اور سننے کے بعد جو کچھ اپنے دماغ میں آتا ہے اس کو لکھ دینا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ ٹاپک آ رہے ہیں، یہ ایک کام کرنے کا ہے، اور جو کچھ ذہن میں آتا ہے جب آپ لکھ لیں گے، ہوتے ہوتے وہ ایک چیز بن جائے گی، پھر اس پہ بیٹھ کے نظر ثانی کر لیجئے، پھر اس میں آپ اضافے کرتے رہیے، ترمیم کرتے رہیے، مگر پہلی مرتبہ میں ساری چیزیں واضح اور سامنے نہیں آ جاتی۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس طرح اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اس تفسیر میں جو پروجیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں ان کتابوں کی اصل آپ نکالیے کہاں ہیں، حدیث آئی ہے، تفسیر آئی ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں کتاب کا ریفرنس ہے، تو آپ اگر لکھ کے بھیج دیں کہ یہ ریفرنس چاہیے تو ہم اصل کتاب سے آپ کو ریفرنس نکال کے بھیج دیں کہ یہ، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے دوسروں کے لیے ایک اچھی چیز پرووائڈ کر دینی ہے کہ اس حدیث میں 10,000 حوالے تھے اور وہ سارے حوالے جو ہیں یہ اس ایک بک میں شامل ہیں. آسان ہے، کچھ مشکل نہیں. حوالے بھی آپ کو زیادہ نہیں تلاش کرنے، وہ بھی ہم بھیج دیں گے کہ یہ جو حدیث تھی یہ ہے اس کا حوالہ، یہ فلاں کتاب میں، فلاں جلد میں، فلاں پیج پہ آئی. بس اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی اسے لکھے گا، کام کرے گا، تو ریفرنس بک اس کے پاس ہوگی پوری کی پوری، اور اسے کہیں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا کام ہو گیا، اس کا وقت بچ گیا. یہ ایک کام کرنے کا ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ اس تفسیر کو جو کچھ آپ سمجھیں اسے مختصر کر لیں، اپنے لفظوں میں مختصر کر لیں. ہم نے تو بحث کی ایک گھنٹے میں، ایک گھنٹے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بات ہے، اتنی سی بات ہے، آپ اسے ہی بس لکھ لیں، زیادہ نہ لکھیں. تو یہ ساری چیز تحریر کی صورت میں آ جائے گی، ہم بھی دیکھ لیں گے. آپ کو کوئی ڈرنے کی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہوتا ہے آدمی لکھتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. تو ہم لکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. آپ اسے جب لکھ لیں گے، پورا ہو جائیں گے 30 پارے، تو وہ لوگوں کے پڑھنے کی ایک چیز بن جائے گی. اور آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کام، اس کا پڑھا لکھا اور اس کا جو بھی ورک ہے وہ کہاں جا کر رنگ لایا. یہ بھی ایک کام کرنے کا تفسیر میں، جو آپ کے ذہن میں اسے سن کے آیا اس کا خلاصہ لکھ لیا کہ لگا رہا نے اس آیت میں یہ بات کہی، ان آیات میں یہ کہا ہے. یہ کتنے پروجیکٹس ہو گئے. چوتھا ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ کہ اس میں آپ دیکھیں گے کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے. کسی ایک کام کو لے لیں، وہ عام طور پہ ایسے کام ہیں جو کئی سال کی محنت چاہتے ہیں. تاریخی مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ یہ تاریخ میں یہ جو مقام جس کا ذکر ہے یہ کہاں ہے، بدر جہاں پہ واقع ہوئی ہے آج کل وہ کہاں ہے، احد جہاں پہ واقع ہوئی تھی وہ کہاں ہے، خندق کہاں ہے، سمود قوم جو تھی اس کا ذکر ہے یہ کہاں ہے، قوم عاد جو تھی اس کا ذکر ہے یہ کہاں ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ جو عذاب آیا اور بستیاں الٹ دی گئیں یہ بستیاں کہاں پائی جاتی ہیں، آج کل کون سا ملک ہے. یہ ساری لیٹسٹ انفارمیشنز آپ جمع جب کر دیں گے تو یہ اب بھی کام آئے گا، اور آج سے 500 سال بعد بھی فرض کیجئے اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو یہ کام آئے گا کہ اچھا اس زمانے میں یہ جگہ یہاں پہ ہوا کرتی تھی. دلی میں ایک جگہ تھی کوچہ انبیاء، اس کا ذکر کئی بار پڑا، اور جب خود دلی گئے تو ہم نے کئی ایک سے پوچھا تو بعض تو ہنستے تھے، کہتے تھے کہ یہ کہاں، تو جن کے یہاں ٹھہرے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تم اصحاب کاف میں سے تو نہیں اٹھ کے آ گئے، اب کہاں کوچہ انبیاء ملتا ہے، نہیں آپ تو دلی بدل کے. تو اس لیے یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں، یہ کام ہے جو کرنے کا ہے تاریخ کے اعتبار سے. اس میں جب آپ لکھیں گے، پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج کہاں گئے، یہ کون سی قوم تھی، اور سکندر کی وہ جو سد سکندری وزل کرنین والی دیوار وہ کہاں گئی، آج کل کہاں ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کبھی ٹریولنگ کی، جانے کی، دیکھنے کی ان چیزوں کو، اور پھر آپ اپنے ذاتی مشاہدات درج کریں کہ وہاں جا کر میں نے اس چیز کو اس طرح دیکھا. تو یہ بہت بڑے کام، بہت بڑے کام. اور یہ چاہتے ہیں انسان کی ذہنی طور پر فراغت کو، فرصت کو. یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، ایک بھی کرنے کا کام. ایک اور کام دیکھیے، یہ بھی اس تفسیر میں مل جائے گا. کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کے قصے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ ہوا، اسے جمع کر لیجیے. اسے سارا جتنا کام ہے کرنا چاہیے آسان انگلش میں، جیسے بچوں کو سمجھانا ہے، جیسے بچوں سے بات کرنی. جو چیز جان بوجھ کر اور بڑی محنت کر کے ہم نے خود کم کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے بات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم نے کبھی علمی اصطلاحات کو زیادہ استعمال نہیں کیا. اس لیول پہ اتر کے بات کرنی چاہیے, اس لیول پہ لوگ سمجھ سکتے ہیں بات کو. اگر ہم بھی ایسی کتابوں کی باتیں کرنے لگیں کہ یہ مضارع ہے اور یہ محذوف ہے اور یہ اس قسم کا فاعل ہے اور اس میں فاعل ہے, یہ تو یہ آپ کی بھی نہ سمجھ میں آئے اور ہماری سمجھ میں تو ویسے بھی نہیں آتا. ہاں تو آدمی پھر اگلے دن نہیں آتا, کہتا یار وہ تو اتنی پتہ نہیں کس جہان کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی دیہاتی آیا تھا اور دلی میں کسی بزرگ سے ملا تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو, تو اس کے پانچ گھر سے, تو انہوں نے کہا کہ امسال متر چکیب نہ چکیب, اس سال بارش ہوئی یا نہیں ہوئی, تو دیکھتا رہا چھپ کر کے. پھر انہوں نے پوچھا پھر دیکھتا رہا, تو وہ چلا گیا. اگلے دن پھر آیا تو اس کی اس دوست نے اسے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کچھ پوچھا یا نہیں پوچھا؟ اس نے کہا یار میں گیا تو آپ پتا نہیں کیا زبان بول رہے تھے, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. تو وہ جب بیٹھا دونوں دوست آ کے تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ ان سال مطلب شکید نہ شکید, اس سال بارش ہوئی یا نہیں ہوئی. اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ ہیں یہی زبان کل بول رہے تھے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا. سبحان اللہ بہت بزرگ ہیں ایسی بات کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا ارے پوچھیں چھینٹا پڑا یا نہیں. اس نے کہا حضرت خوب پڑا خوب. تو بات جب آدمی کرتا ہے اس لیول کی پھر ٹھیک ہوتا ہے, بالکل آسان زبان میں لکھی, بالکل آسان زبان یہ کام کرنے کا. ایک اور کام کرنے کا ہے, کتنے پروجیکٹس ہیں دیکھیے پانچ ہو گئے. ایک اور کام کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیے, چھوٹے بچے جو سمجھنے کے قابل ہیں, آٹھ سال دس سال کی عمر میں بچے سمجھنے لگتے ہیں, اور اپنے بچے تو آپ کے دیر سے ذرا بڑے ہوں گے, یہیں سے پکڑ لیجیے. صحیح ہے یہ جو آتے ہیں, ٹھیک ہے ہماری تو عمر نہیں رہی پڑھنے کی آپ سے, تو باقی یہیں سے پکڑ لیجیے بچوں کو. اور سنڈے سکول ہے کوئی ہے, بچوں کو کسی کو کہیں ہم بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں. اور یہ بات صرف اس لیے کہی جا رہی کہ یہاں ماحول ایسا ہے اور جگہ ایسی ہے, ورنہ کہیں اور کی بات ہوتی تو سو بار اس بات کے لیے سوچنا پڑتا. اور جو کچھ سنیں بس وہ اور ایک آدھ تفسیر ساتھ رکھ لیجیے, اس سے باہر نہ نکلی. اور جو کچھ بچوں کو پڑھانا ہے پڑھا کے وہی لکھ لیجیے بس. تو اس طرح آپ خود بھی سنیں گے, بچوں کے سامنے بھی بات کریں گے, بچوں کو بھی پڑھائیں گے, انہیں پتا ہوگا کہ قرآن پاک میں کیا آیا. انگلش میں پڑھائیں ان بچوں کو, ایک بار اگر یہ قرآن پاک کا ترجمہ اور جس چیز میں پڑھ جائیں اور آپ کا اخلاص ہے, جس اخلاص سے درد کے ساتھ آپ پڑھائیں گے اتنا ہی اثر رہے گا. یہ کام کرنے کا کہ جو کچھ آپ نے ہفتے میں دو بار پڑھانا ہے, ایک دن کلاس ہے سنڈے سکول میں پڑھانا ہے, سنڈے سکول کے لیے آپ نے چار دن تیاری کی, جو تیاری کی اسے ہی لکھ لیجئے بس. جب آپ اسے لکھ لیں گے تو یہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہے گی, بچے بھی پڑھیں گے, کل کو آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے, آپ دوبارہ انہیں پڑھائیے, تیسری بار پڑھائیے, تو آپ کو خود بھی اس کے نفع کا احساس ہوگا اور بچوں کو بھی کہ اچھا ایک ایسا ٹیچر ہے جو قرآن پاک پڑھاتے تھے. یہ بڑی کمی ہے اور آدمی نہیں ہے. ایسے ہی ایک کام کرنے کا جو کرنا ہی چاہیے, آپ روزانہ گھنٹہ دو گھنٹے نکالیں اسے سنیں, پہلے پارے سے شروع کریں اور اس کو بیسوں پارے, انیس پارے ہو گئے, سوا انیس پارے تقریباً, اس کو سنیے دوبارہ اور گھنٹہ دو گھنٹہ اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر سنیں تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن کریم میں ہے کیا. آپ کو خود ہی آپ بلکہ آپ ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہیں کہ ایک بار آدمی پڑھتا ہے, پھر جب دوبارہ پڑھتا ہے تیسری بار, تو پھر جا کر چیز بیٹھ جاتی ہے ذہن میں, سمجھ آتی ہے. اور سی این این والے کہہ رہے تھے کہ ہم ہی سے شاید کہہ رہے ہوں گے نا, ہم بھی سن رہے تھے. ان کا 25 مرتبہ ایک بات کو 24 گھنٹے میں لوگوں کے دماغ سے گزارتے ہیں تب جا کر انہیں سمجھ آتی ہے, بیٹھتی ہے. سی این این میں ہر تھوڑی دیر کے بعد وہی نیوز آتی رہتی ہے نا, تو انہوں نے کہا 25 سے 27 یا 28 مرتبہ جب تک بات نہ کہو لوگوں کے دماغ قبول نہیں کرتا. تو جھوٹ قبول کروانا ہوتا ہے. یہ کام کرنے کا, اب جب آپ اسے پڑھیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے, کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے, یعنی اس کو سنیں گے اور باقاعدہ قرآن کریم کھول کے اس کو دیکھ کے کہاں یہ ریفرنس آیا ہے, کیا بات یہاں کہی گئی ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس سے آپ دوبارہ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اچھا مجھے کس ٹاپک کو اس میں سے چوائس کر لینا چاہیے, کون سی چیز چوز کرنا ہے, آسان کیا ہے میرے لیے. سب سے زیادہ آسان چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے, اختار ایسرا ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا گیا دو کاموں میں سے آپ نے ہمیشہ آسان کام کو پسند کیا. آسان کام جو ہے وہ ایک کام اور بھی کرنے کا ہے, اور وہ یہ کہ ان چیزوں میں کئی جگہ ریفرنس آئے ہیں بائبل کا اور قرآن پاک کا, کہ قرآن نے کیا کہا ہے, بائبل کیا کہتی ہے, کرسچینٹی کا نقطۂ نظر کیا ہے اور اسلام کا نقطۂ نظر فلاں چیز کے بارے میں کیا ہے. یہ کام مستقل ایک کام ہے, اور صرف اسی تفسیر پہ نہیں, آپ اس سلسلے میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے پہلے تو آپ اس تفسیر میں دیکھ لیں, اس کے بعد اس لٹریچر کو پڑھیں, ہوتے ہوتے آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں اس پہ کہ تورات میں, بائبل میں یہ 20-25-30 مقامات ایسے ہیں, ان مقامات پہ یہ ہے, قرآن نے اس کی یوں تصریح کی ہے, قرآن کا موقف یہ. ایک اور کام دیکھیے جو کرنے کا ہے کہ اس میں تفسیر میں آپ دیکھیں گے کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ اسلام کا نقطۂ نگاہ یہ ہے اس معاملے میں, سود کے بارے میں, غلامی کے بارے میں, اسی طرح تعلیم کے بارے میں, غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں, کہ اسلام کا نقطۂ نظریہ. ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی نا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کی اساس اور بنیاد اصل میں امن ہے, جنگ نہیں. جب نے کہا تھا یہ ایسا فکر ہے کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے, اور اس کی خبر کسی نے نہیں دی یورپ کو اور امریکہ کو کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کی اصل بنیاد امن ہے, جنگ نہیں. جنگ تو ایکسپشنز میں, اصل چیز امن ہے. اور بعض مسلمانوں کے رہنماؤں نے اس دور میں بالکل اس کے برعکس سوچا ہے کہ ہمارے ان کے تعلقات کی بنیاد جنگ ہے, امن نہیں. اسی لیے ہر بات میں لڑنے پہ آمادہ اور تیار ہیں. تو یہ آپ کو پورے 19 پارے سننے کے بعد ممکن ہے 19 جملے مل جائیں, 20 جملے مل جائیں, وہی لکھ لیجئے, اور اس پر پھر واقعات کو جمع کرنے چاہیے کہ یہ چیزیں, یہ کام کرنے کا ہے. اسلام کا ایک نقطۂ نظر سامنے آ جاتا ہے کہ اسلام کا نقطۂ نگاہ اس بارے میں یہ ہے. آپ جب یہ لکھتے ہیں کہ شیخ نے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہمارے اور نان مسلمز کے درمیان تعلقات کی اصل بنیاد امن ہے, جنگ نہیں ہے, تو آپ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ آپ اس کے شواہد کیسے دے سکتے ہیں. کیا آپ لکھ سکتے ہیں کہ بدر جو تھا اس میں کافروں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی, یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ممکن طرح پہ امن قائم کرنے کی تجویز دی تھی. حدیبیہ جو تھا اتنی گر کے مسلمانوں نے اپنی سطح سے صلح کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم قریش کوئی بھی تجویز میرے پاس لے آئیں مگر یہ کہ میں انہیں ہاں ہی کروں گا, میں انہیں نہ نہیں کروں گا. یہ امن ہے. اس لیے شیخ نے جو ایک جملہ لکھا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ہمارے اور نان مسلمز کے درمیان اصل چیز بنیاد تعلقات امن ہیں، جنگ میں، جنگ ایکسپشنز میں ہے. اسی طرح آپ جب یہ لکھتے ہیں اس نظریے کو تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے کتنی آپشنز دی ہیں لوگوں کو کہ تم ظلم کو ختم کر دو، ہم اور تم خدا کے قانون کے تابع ہو جائیں. لیٹسٹ اور آخری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہے، ہم سب اس قرآن کو مانیں. یہ چیزیں بہت سی مل جائیں گی. تو یہ نظریات ہیں جن کی بحث ہے، اور افراد اور اقوام نظریات سے بنتے ہیں، وگرنہ اعمال اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور آدمی کا دین نہیں جمتا. اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ اس تفسیر میں دیکھیں گے کہ حکمتیں ہیں، کہ اس کام میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی. وہ جو آپ کے جی کو لگتا ہے وہ لکھ لیجئے. تو وہ قرآن کریم نے جن حکمتوں کو بیان کیا، ویژنز کو، وہ ایک الگ چیز لکھی جا سکتی ہے. ممکن ہے آپ کے کام نہ آئے، کسی اور کے کام آ جائے. بیسیوں چیزیں ایسی ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ہے ان سب چیزوں میں، جب آپ سنیں خود آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کام اس پہ کرنا چاہیے. انڈیکس کی ایک اور چیز بھی کہ ہر آیت کی تفسیر الگ کر دی جائے کہ اس آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے اور اس میں یہ ریفرنس آئے ہیں، یہ چیزیں آئی ہیں. یہ کام کچھ لوگ اس پروجیکٹ کو مل کر کریں تب ہے، تب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا کام. یہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ تفسیر الگ الگ کو منظور اگر ہو اور پوری ہو جائے تو توقع یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھا کام ہو جائے گا، را میٹیریل ان کے پاس آ گیا جس سے بنیاد بھری جا سکتی ہے، تعمیر کی جا سکتی ہے، یہ چیز آ گئی. باقی اب اس کے متعلق آگے کیا کیا ہونا ہے وہ باتیں الگ. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک نسل نے ایک کام کیا، آگے آنے والوں نے انہیں بڑھا دیا، اور بعد والے لوگ جو کچھ کام کر لیتے ہیں وہ پھر ایک اور سٹیپ اس کے بعد پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایسی علمی کام ہوتے ہیں. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ کسی کام میں لگیے، یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں بھائی. زندگی ضائع ہو جاتی ہے، عمر ضائع ہو جاتی ہے، اور جو وقت گزر گیا نا یہاں، وہ تو جنت میں بھی واپس نہیں آئے گا. کیونکہ یہ ٹائم اپنی جگہ ہے، جنت والا ٹائم اپنی جگہ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور ہی صورت کرے کہ دو ٹائمز برابر چلا کریں یا کچھ بھی ہو، وہ تو اس کے قبضے میں ہے. ادر وائز جو عمر گزر جاتی ہے پھر نہیں آتی. ایسے ہی یہ جو فتنے ہیں اب اٹھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس کی پازیٹو سائڈ سوچنی چاہیے. تفسیر میں کئی جگہ، اور انشاءاللہ مناسب الفاظ نہیں ملے گا، پچھلے سال بھی اس سال بھی کئی چیزوں کا رد تو آیا، کہلتشی نے یہ لکھا ہے یا مرزائی یہ کہتے ہیں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا خارجی یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، اور اصل میں بات یوں نہیں، یوں ہے. ان چیزوں کو جو اب نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس کے رد کو لکھا جائے، کام کیا جائے کہ ہمارے زمانے میں یہ اشکالات، یہ مصیبتیں پیش آ رہی ہیں، اور قرآن نے اس سلسلے میں یہ کہا، حدیث میں یہ آیا. یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. اور پھر جب آپ خود سنیں گے اور پڑھیں گے تو پھر آپ خود جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو چیزیں آ جائیں گی آپ اس میں سے اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں. اب یہ جو مسئلہ آیا ہے، یہ جو عورت کی امامت کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں، یہ اس طرح کے مسائل جو ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو اتنا ہی مؤثر اس کا جواب بھی آنا چاہیے، اور اگر جواب نہیں دیا جاتا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، اور یہی دین ہے اصل. ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس روایت کو تلاش کریں کہاں کہاں آئی ہے، سعید بن خزیمہ میں آئی ہے، فلاں جگہ آئی ہے، فلاں جگہ آئی ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ دارقطنی کی روایت مل گئی. دارقطنی میں یہ آیا ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اپنے محلے کی عورتوں کو جمع کر کے ان کی امامت کرتی تھی. تو اس میں کہاں سے یہ بات نکل آئی کہ مردوں کی امامت ہوتی تھی؟ پہلی بات تو حدیث کی سند میں ہی نکل آئی کہ وقیع بن جراح کی روایت ہے، اور وقیع پہ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، اور یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس پہ بنیاد رکھی جائے اتنے بڑے اسٹیپ کی. اور دوسری بات یہ نکل آئی کہ اس حدیث کو اس جگہ اس نے کہا، اس جگہ اس نے کہا، اس جگہ اس صحابی نے کہا، ان سب کو جمع کریں، تو دارقطنی میں یہ آ گیا کہ وہ اپنے محلے کی عورتوں کو جمع کر کے ان کی امامت کرتی تھی. اب محلے کی عورتوں کو جمع کر کے ان کو نماز پڑھانا یہ ایک الگ بات ہے، اور مردوں کی امامت محراب میں کھڑے کرنا ایک الگ بات ہے. وہ کھڑی کہاں ہوتی تھی؟ عورتوں کی صف کے بیچ میں. کیوں آخر عورتوں کی صف کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی؟ اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پردے سے زیادہ قریب کی چیز ہے، پردہ ہے اس میں، عورت کا چھپنا ہے. اور امامت جو ہے وہ اظہار ہے، امام کا ظاہر ہونا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ حدیث خود ہی بتاتی ہے کہ جب وہ عورتوں کے وسط میں بیچ میں ہی کھڑی ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کی امامت عورت کے لیے جائز بھی ہو تو بھی ستر ہے، پردہ ہے. یہ کہاں سے آ گیا کہ محراب میں کھڑی ہوتی تھی؟ اب دارقطنی آپ کے یہاں ہے نہیں، ہے نا؟ دارقطنی اگر یہاں ہوتی، اور یا ابو داؤد کی شرح ہوتی، یا فتح القدیر ہوتی، پھر بات ہوتی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس روایت میں. اور یہ حدیث منسوخ بھی، اور اس کی نسخ ان احادیث میں ہے، کینسل کیا ہے اس کو ان احادیث نے جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے میری مسجد سے بہتر اس کی وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھے، اور گھر کے سین سے بہتر نماز وہ ہے جو اپنے کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے بھی بہتر جو ہے وہ نماز کی جو پچھلے کمرے کوٹھڑی میں پڑھے. تو یہ احادیث دلیل ہیں اس بات کی کہ عورت کی نماز جتنی علیحدگی میں چھپ کے ہے، پردے میں ہے، وہ زیادہ اچھی ہے. تو امامت کہاں سے آ گئی؟ ہم کہتے ہیں اگر ایسی احادیث پہ عمل کرنا ہے تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم بدر میں شہید، احد میں شہید ہو گئے، ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کس کو شبہ ہے؟ جو بدر میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں کس کو شبہ ہے؟ بدر میں کم ہوئے، احد میں تو 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، اور ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول شراب اب حرام ہوئی ہے احد کے بعد، اور یہ جو احد میں ہم لڑنے گئے تھے تو ہمارے کئی ایک دوست تھے جن کے پیٹ میں شراب تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا آج تک جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے، آئندہ کو حرام. تو اگر کینسل جو چیزیں ہو چکی ہیں انہی پہ عمل کرنا ہے تو پھر تو یہ بھی حدیث ہی ہے، پھر تو اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے. کتنے واقعات ایسے ہیں جو پہلے الاؤ کیے گئے بعد میں ختم کر دیے گئے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جو فتنے اب شروع ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، ان کا جواب، ان کا مؤثر جواب اس کو بھی سوچنا چاہیے، یہ کام کرنے کا ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے خیال میں تھی کہ آپ سرچ کریں کہ آپ اس کام کو کریں گے، جتنا کچھ بھی کریں گے وہ 19ویں پارے تک ہے، 20ویں پارے کا بھی کچھ حصہ ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ کر لیجئے کہ ای میل ہمیں کرتے رہیں، فون بھی کرتے رہیں، فون کے لیے بھی، بلکہ جب ہمارے یہاں اتوار کی صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے ایسے فون کیجئے تو انشاءاللہ ہم فون پہ ہوں گے. اس کو اسی مقصد کے لیے رکھا ہے اس وقت کو کہ آپ کے ہاں ہفتے کی رات ہو جائے گی، ہفتے کا دن گزار کے آپ کو سہولت ہوگی. تو یہ کام جتنا بھی آپ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں بھی بھیجتے رہیں، ہم بھی دیکھتے رہیں، آپ کو مشورے دیتے رہیں. اب بالکل اس بات پہ پریشان نہ ہوں کہ حوالے نہیں ہوں گے، جو بھی آپ حوالہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں گے، نہ اس بات پہ بالکل آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ پوری پوری کس کے تنقید کریں گے، ضرور کہیں گے اس کو کاٹو. صحیح ہے، یہ بالکل فکر نہ کیجیے گا کہ ہم ایسے رعایت کر دیں گے، اس لیے کہ بڑی ذمہ داری کی چیزیں. ایک آدمی لکھ جاتا ہے غیر مسلم سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے لٹریچر میں یہ چیز آئی ہے. آدمی اب کیا کرے، کہاں سے جواب دے؟ اور جو کام ہے یہ بڑی ذمہ داری کا اس اعتبار سے ہے کہ آپ معلوم نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں، ایک تہذیب ہے جس کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں، ایک پوری کی پوری قوم اور امت ہے جس کو استوار آپ کر رہے ہیں، اور اتنے دور رہتے ہیں آپ، اتنے دور رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آ بھی نہیں سکتا، تو کتنا بحری سفر طے کرے؟ اب ہر کوئی کولمبس تو نہیں ہے، اتنی دور کی یہ دنیا ہے جو خارجی اثرات سے محفوظ ہے. تو جو اسلام آپ پیش کریں گے لڑ جھگڑ کے، یہی اسلام لوگ جانیں گے کہ یہ ہے اسلام. تو آپ جو چیزیں رکھ جائیں گے بنیادیں، اگلی نسلیں اسی کو دین سمجھیں گی. پھر پتہ نہیں کب ہوش آئے گی کہ کیا اس میں صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ اسلام کا پودا اس سرزمین میں لگا رہے ہیں ابھی. اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ یہاں بچوں کے اپنے سکول بننے چاہیے جہاں نظریاتی بچے تیار ہوں. ایک بچہ فرض کر لو 20 سال میں ایک نماز قضا نہیں کرتا، لیکن اس کا دماغ مطمئن نہیں ہے اسلام سے. وہ جب اپنے کلاس روم میں جاتا ہے، اپنے کلیگ سے ملتا ہے، وہ طرح طرح کے اعتراض اسلام پہ کرتے ہیں اور اس کا ایمان اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جاتا ہے. وہ ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نظریاتی بنا ہوا نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کسی بھی دن اسلام کو چھوڑ دے گا. اور علی عزباللہ ایک آدمی نے، ایک بچے نے 20 سال نماز نہیں پڑھی، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ یہ دین بالکل صحیح ہے اور یہ دین ہر طرح سے پرفیکٹ ہے اور اس دین میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے. تو اس کی متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ ایک دن عمل بھی ٹھیک کر لیں. بچیوں کا کیا کریں گے؟ یہ بچیاں آج چھوٹی ہیں، ماشاءاللہ خود سے بیٹیاں ہیں، کل کو یہ مائیں بن جائیں گی. اور اگر ان میں نظریاتی طور پر اسلام سے وابستگی نہیں پائی جائے گی تو پھر اگلی نسل کیسے دین پہ قائم رہے گی؟ جذباتی وابستگی الگ چیز ہے، اس جذباتی وابستگی کو حقیقت کی دنیا میں کون پوچھتا ہے؟ بیٹا قتل کرائے تو ماں باپ کو اس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ کوئی کم تھوڑی ہو جاتی ہے. وہ جتنا جیل میں آگے جاتا ہے اتنی ماں باپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، لیکن آخر پہ اگر قتل ہی ہونا ہے اس نے بھی، تو اس جذباتی طور پہ جو وابستگی ہے اس کا کیا فائدہ؟ تو اسلام سے جذباتی طور پر لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنا دین ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، چھوڑا جا بھی نہیں سکتا، لیکن نظریاتی طور پر بھی مسلمان ہیں. کافر جب لکھتے ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، کئی ایک چیزیں، کتنے ایسے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے اسلام کا نقطۂ نظر صحیح سمجھا نہیں ہے. ہم صحیح نقطے کی بات کریں، یہ ہے اسلام، تم جو سمجھے ہو یہ یہاں پہ غلطی ہو گئی. اور ایسا جواب ہونا چاہیے کہ عقلن وہ خود سے پٹا کے رہ جائے کہ اب میں اس میں نقص نکالوں تو کہاں سے نکالوں. الزام تراشی پہ اتر آئے تو وہ ویسے ہی ہار گیا. کیونکہ پڑھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا جواب کچھ نہیں ہے تو الزام لگا رہا ہے. یہ بات نہیں. تو نظریاتی طور پر اسلام کو پھیلنا چاہیے, اسلام کے ساتھ وابستگی رہنی چاہیے, یہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور اساتذہ سے پڑھنی چاہیے سبقن سبقن. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی آنے کا موقع مل جائے, آئندہ ویزا اور چیزیں ہوں تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے, اور اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو آپ کے پاس ایک چیز رہنی چاہیے کہ ابن خلدون کے مقدمے کو پڑھیے. ابن خلدون نے اصول پر بات کی ہے, اسلام کے, تاریخ کے, طب کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے. یہ ابن خلدون کا مقدمہ بڑے کام کی چیز ہے, لوگ اسے پڑھتے نہیں ہیں, حتیٰ کہ اسے فرانس والوں نے سب سے پہلے چھپوایا, مسلمانوں کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی چیز ہمارے پاس. پچھلے دور کے مسلمانوں کو تھا, جب سے یہ انقلاب آیا ہے ادھر کا فرانس کا, اور جب سے دنیا میں یہ ایک نئی کروٹ آئی ہے, اس وقت انہیں خیال نہیں تھا اور فرانس والوں نے اسے چھپایا تھا. یہ مقدمہ ابن خلدون پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ نظریات ہمارے کیا ہیں, اسلام کیسا دین ہے. ایک نظریہ تھا سوشلزم کا, اسے پڑھے لکھے لوگ مل گئے نا, اور وہ جو اس کی زندگی میں مارکس کی بالکل کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور مارکس کی اس کی جدوجہد آپ پڑھیں تو اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے پریس لگایا اور سسرال سے جا کے مدد لی, اور اس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ انقلاب بس اب آ ہی رہا ہے, کچھ نہیں آیا. اور لینن کہاں تھا, پڑھے لکھے لوگ کچھ مل گئے اس کو, اور انہوں نے مسلمانوں کی صدیوں سے جمی ہوئی روایات کو اس کے اسلحے کی بنیاد پہ توڑا اور انہوں نے نافذ کر دیا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روس کے میں اب یہ جو آزادی ہو گئی تو سوشلزم دنیا میں ختم ہو گیا ہے, وہ شاید پوری بات نہیں سمجھتے. اقتصادیات کا نظام ٹوٹ گیا, ان کی اکانومی وہ نہیں رہی, لیکن جو اس کے باقی اثرات تھے وہ اب تک ان سوسائٹیز میں قائم ہیں. یہ ایک نظریہ ہی تھا جو اس نے دیا. اسی طرح آپ جب نظریات دیں گے کسی جگہ تو جا کے ہٹ کریں گے نا, آج نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد یہ نظریات کی جنگ ہے, اور یہ نظریے نئے سے نئے دیتے ہیں, مارکیٹ میں نیا سے نیا آئیڈیا لاتے ہیں, اس پہ پروڈکٹس بنتی ہیں, اس پہ چیزیں بنتی ہیں, اس پہ آگے جا کے پوری قوم کی تعمیر ہو جاتی ہے. یہ نظریات جب آپ دیتے ہیں تو نظریاتی مباحث میں آدمی جب سامنے والا کمزور ہوتا ہے تو تھوڑا سا بھی عقل مند ہوتا ہے اس نظریے کو لے لیتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ اور یہ سارے لوگ اپنے گھروں کو توڑ دیں اور اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں, مگر جو چھتری ہم انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں اس چھتری پہ کپڑا ہم نے خود بھی نہیں چڑھایا ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں اپنے پکے گھروں کو توڑ دیں جو ان کی تہذیب ہے, اور ہم نے کچے گھر بھی نہیں بنائے ان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہے, کیا چیز دکھاؤ تو صحیح, بتاؤ تو صحیح. وہ کوئی نہیں. تو نظریاتی مباحث ہیں یہ چنگے ہیں. اس لیے اگر بچے بنے ہوئے ہوں نظریے کی بنیاد پہ تو بحث کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں کہ ان حقائق میں کس حد تک سنجیدگی ہے کس میں نہیں ہے. یہ کام کرنے کے ہیں. یہاں مقدمہ ابن خلدون پڑھیں تو کئی چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے, کیا اصل حقیقت. اسی طرح یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ, کہ پڑھنے کے قابل ہے, کسی استاد سے پڑھنی چاہیے, ایک ایک چیپٹر اس کا پڑھنا چاہیے, بہت سی چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی ایسی بھی جن کو آدمی سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی نادر اور نایاب چیزیں بھی ہیں جو آدمی کے ذہن میں نہیں آتی، اور انہوں نے اس کو بنیاد سے بات شروع کیا کہ اصل بنیاد ان چیزوں کی یہ ہے. آپ یہ بحث کرتے رہے سارا دن کہ یہ دیوار ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں دیوار ٹھیک ہے، لگے رہو. ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی صاحب دیوار اچھی ہے یا بری ہے، تم دونوں کا بھی جو نظریہ ہے تم سوچو، جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی دیوار ویسے ہی بنے گی جیسی بنیاد ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بنیاد جو ہے 10 فٹ ادھر جا رہی ہے تو دیوار 10 فٹ ادھر آ جائے گی، جو بنیاد رکھی ہے اسی پہ، اور اگر تم نے کرنا ہی ہے اچھا یا برا بنیاد کو اکھیڑنا پڑے گا. تو دونوں کی سمجھ میں آتی ہے تیسرے کی بات، کہاں کہتا تو سچ ہے کہ بنیاد ایسی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بنیاد سے بات شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو نا، مثلا یہ حد ہے، شراب پینے والی کو دھرے لگائے جاتے ہیں، کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی بنیاد سے شروع کرو بات کو. تو بنیاد میں پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ اچھا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر فرد کو یہ آزادی حاصل ہے کہ اپنی عقل کا تحفظ کرے، اور جو لوگ کسی سٹیٹ میں رہ کے اپنی حماقت بے وقوفی کی وجہ سے اپنی عقل کا تحفظ نہیں کر سکتے، سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ایسی پابندیاں عائد کرے جس کی وجہ سے اس کی عقل میں فتور واقع نہ ہو، عقل میں خلل واقع نہ ہو. کیونکہ عقل قائم نہیں رہے گی تو کیا کیا کام کرتا رہے گا، تو پھر سٹیٹ پابندی لگا دیتی ہے کہ بھی شراب نہیں پیو، اور اگر پیو گے تو ہم اتنی دورے لگا دیں گے. تو اصل میں تو اس کی عقل کا بندوبست کیا گیا ہے کہ ایسی چیز سٹیٹ میں چل ہی نہیں سکتی جو عقل کو زائل کرے. اب ایک آدمی کا یہ کہنا کہ شراب پہ اتنے دورے لگتے ہیں، دوسرے کا یہ کہنا کہ اسلام کی یہ بنیاد ہے، آپ خود سوچ لیں کتنا فرق ہے لوگوں کو سمجھانے میں. یہ حجت اللہ البالغہ کا کمال ہے. ایسے ہی خلافت راشدہ کو پڑھنا ہو اگر کہ وہ کیا چیز تھی، تو ازالت الخفا پڑھنی چاہیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس سے بھی اوپر چل کے یہ محقق طوسی جو تھا نا، تھا بڑا منحوس آدمی، بغداد کی خلافت کے لیے اس نے خط لکھے، اب اس کے خط چھپے ہیں سامنے آئے ہیں. تاتاریوں کو اس نے مدعو کیا کہ آؤ اور مسلمانوں کی یہ بغداد کو تباہ کرو. محقق طوسی کو علم اللہ نے بڑا دیا تھا، اس کی کتاب جو ہے اسفار اربع یہ پڑھنے کے قابل ہے، سوائے اس کی امامت کی بحث کے، کہ امامت میں وہ ایسے ہی ہے. وہ کہتا ہے نبوت سے بھی افضل ہے، یہ اس کی بھول تھی، لیکن باقی سنجیدہ مباحث جو اس نے کی ہیں بڑی اچھی چیزیں، نظریات بنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نظریات کی بنیاد پر ہم ان قوموں سے کیسے بحث کر سکتے ہیں، کیسے جیت سکتے ہیں، اسلام کا پیغام کیسے پہنچ سکتا ہے ان تک. اسی طرح ایک کتاب ہے ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ، تیونس کے تھے، المدخل، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، المدخل پڑھنے کی چیز ہے، تو آدمی ویسے بھی پڑھ سکتا ہے. اور ہم گئے تھے وہ کیلیفورنیا میں جو بڑے مشہور ہیں اسکالر وہاں کے، حمزہ یوسف، ان کے شیخ آئے ہوئے تھے موریتانیہ سے، تو حمزہ خود تو نہیں تھے، ان کے شیخ سے بات ہوئی، تو مالکی فقہ سے ان کا بھی تعلق تھا، اور مدخل کا ذکر آیا تو بڑی انہوں نے تعریف کی. اور جب ہم نے عرض کیا ان سے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھایا اور یہ مباحث اس میں بہت عمدہ ہیں، بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جو مدخل کی قیمت سے واقف ہیں، قدر و قیمت سے. بات ان کی درست ہے، یہ کتاب پڑھنے کی چیز، مدخل، مدخل ابن امیر الحاج. زاد المعاد ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ خود پڑھنے کے قابل ہے. اس میں سے فقہی مسائل تو نہ لیے جائیں، وہ تو حنبلی مسلک کے مطابق درج کرتے ہیں، لیکن زاد المعاد جیسی کتاب سیرت پہ اب تک نہیں لکھی ہے. ابن قیم رحمت اللہ نے جو لکھی ہے کمال کیا ہے اس شخص, کمال کیا. عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ حالانکہ تاریخ کے اس دور میں آئے جب چھوٹے چھوٹے لوگوں تک کی سوانح محفوظ ہے, ابن قیم پہ زیادہ کچھ مواد نہیں ملتا. جو کچھ وہ نظر آتے ہیں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے تو پہل میں نظر آتے ہیں, مگر ابن قیم نے جو کچھ لکھا ہے بہت بڑی چیز ہے. سیرت کوئی بھی آدمی پڑھنا چاہے تو اس کے پڑھے بغیر کام ہو نہیں سکتا. بڑی اچھی چیز لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, ان کے واقعات, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی زندگی, معاشرت, یہ سب چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آدمی پڑھے, 10 صفحے, 20 صفحے اور 100 صفحے روزانہ پڑھے. مگر یہ کہ آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ علم ہے, یہ چیزیں ہیں, اور مناسبت پیدا ہوتی ہے. وگرنا پھنس جاتا ہے آدمی. بچہ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی سوال پوچھنے تو آدمی کہتا ہے اب اسلام کے بارے میں کیا جواب. اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آئندہ سال جو پارے آ رہے ہیں یہ ہیں بھائی بہت طویل, اس لیے کہ آپ 22 پارے کو دیکھیں نا, اس میں سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کا ایک پورا حصہ, یہ سورہ احزاب سورہ نور کی طرح ہی ہے, اور سورہ نور میں آپ کو پتا ہے کتنا وقت لگ گیا, کتنی طویل ہو گئی. اس سورہ احزاب اس سے بھی طویل ہے, اس کا ایک بڑا حصہ مشتمل ہے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو اجازت دی ہے آپ ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, اور پھر ایک جگہ کہہ دیا کہ خالصۃ لکم, صرف آپ کو رعایت دے رہے ہیں, آپ کی امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ اتنی شادیاں ہو گئی ہیں بس اس کے بعد ختم. ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ کا جو منہ بولا بیٹا ہے زید رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی سے آپ کو نکاح کرنا ہے, اللہ نے آپ کا نکاح کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمیشہ سے یہ ٹاپک رہا ہے مستشرکین کا اور مسلمانوں کے اعتراض کرنے کا. سارے غیر مسلموں میں جو کامن چیز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں انہوں نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی, ان کی بیویوں کی عمر یہ تھی, ان کی عمر یہ تھی. بیسیوں اعتراضات اس قسم کے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ یہ پتہ چلے ایک ایک کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی کس وجہ سے ہوئی تھی, یہ کس وجہ سے ہوئی تھی, یہ کس وجہ سے ہوئی تھی, اور وہ ساری پکچر سامنے آئے تاکہ احساس ہو, پتہ چلے کہ آخر اس کی وجوہات کیا تھیں. اس لیے بڑی تفصیل سے بھی ہے اور طویل صورت بھی ہے. ایسے ہی سورہ فتح آ جاتی ہے 26 پارے میں, حدیبیہ پوری کا پورا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات اور ان کی شرائط پہ صلح کا کرنا, حتیٰ کہ یہ بھی مان جانا کہ ہم طواف ہی نہیں کرتے, اس سال عمرہ ہی نہیں کرتے. اس کی کیا حکمتیں تھیں, کیا مصلحتیں تھیں, پورا معاملہ کیا تھا, سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. غزوہ خندق آ جاتا ہے, اور غزوہ خندق جو ہے یہ ایسا تھا جو آخری تھا بس غزوہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر پہ کہہ دیا کہ اب یہ کبھی بھی تم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے, اب تو جب بھی جانا ہے ہم نہیں جانا. قرآن نے کہا زلزلو زلزال شدیدہ, ہم نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کو. یہ بھی بڑی تفصیل ہے. ایسے ہی آگے 28 پارے میں چلے جائیں تو 28 پارے میں سارے یہودیوں کے مسلمانوں کے تعلقات, یہودی اب تک کہتے ہیں کہ بنو قریظہ جو تھے ہم لوگ تھے, ہمیں کیوں قتل کیا تھا تم نے, اگر آپ کا واسطہ کہیں پڑتا ہے انٹرنیٹ پہ ان چیزوں پہ, تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قتل کیا بنو قریظہ میں, بنو نذیر تھے اس میں ہم قتل کیے گئے, ہم نکالے گئے تھے, مسلمانوں نے جبر کیا تھا, یہ ظلم مسلمان ہم پہ کرتے رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا تھی؟ یہ ممکن ہے آپ کو تو ضرورت نہ پیش آئے, مگر یہ جو بچے آج سکولوں میں جا رہے ہیں نا, کل کو جب انہیں آگے بچے ملیں گے تو انہیں اس بات کی ضرورت پیش آئے گی, اور اس وقت کون بتائے گا کہ کیا اصل حقائق تھے. تو عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس سوال کا جواب ملنا چاہیے, نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں بس کوئی جواب ہی نہیں ہمارے پاس, ہم تو ویک وکٹس پہ کھڑے ہیں. نتیجہ اس کا وہی نکلتا ہے کہ دین ہل جاتا ہے, چھوڑ دیتے ہیں دین کو. تو یہ سورہ 28 پارہ جو ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان چیزوں پہ بحث کی ہے کہ کیا چیزیں تھیں, کیوں وہ کھجوروں کے درخت کٹوائے گئے, کیا چیزیں کی گئیں. ہم کیلیفورنیا میں گئے تو رمضان تھا, کھجوروں کے باغات تھے, دوست دکھانے کے لیے لے گئے, اور وہ یہودی تھا جس کے کھجوروں کے باغات تھے, اور بہت اچھی کھجوریں تھیں. تو اس نے ظاہر ہے اچھی طرح ویلکم کیا, کھجوریں دکھائی, باغات دکھائے. تو مجھے کہنے لگا تم مذہبی آدمی ہو, میں نے کہا ہاں لگتا تو یہی ہے. تو ہنس پڑا, اس کا یہ کھجوریں, تو میں نے کہا تم نے کھجوروں کا کاروبار اب تک نہیں چھوڑا. تو بہت ہنسا, تو کہنے لگا تم نے ہمیں مدینہ منورہ سے نکالا تھا تو پیشہ تو نہیں تم نے ہمارا چھین لیا تھا. تو ہمیں بڑی کھلی یہ بات اس کی, اس نے اس انداز سے کہی کہ مدینہ منورہ سے تم نے ہمیں نکالا تھا. میں نے کہا اس کے فیکٹرز تھے, اور جو تم نے اس وقت قتل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہید کرنے کا منصوبہ بن گیا تھا, تو تم خود سوچو کیا ہوتا. تو بالکل جیسے بھچکا ہو جاتا ہے نا آدمی, حیران ہو گیا. کہنے کہا ہاں ہاں تو تم کھجوریں دیکھو یہ چیزیں. میں نے کہا وہ بھی دیکھ رہا. تو یہ چیزیں ہیں جو پیش آتی ہیں, کئی بار تو پیش آتی ہیں. چلیے کوئی کافر آپ سے نہیں ملتا, آپ کو خود تو پتا ہونا چاہیے, اپنا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے فیکٹرز کیا تھے. 28 بارے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح اور چیزیں ہیں, تو وہ سیشنز جو ہیں وہ لگتا ہے اس سے بھی لمبے ہو جائیں گے. وہ بات تو بقول منیر کے یا مجھے پتا ہے یا سمیر کو. یہ آخری بات ہے, اس کے لیے سوچیے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جیسے پچھلے سال کچھ حصہ مثنوی کا, وہ تو خیر ایسے ہی چکھنا ہی تھا, وہ تو ایک دو چاول ہی دیگ میں سے لیے تھے. ہمارا خیال ہے کہ جد اللہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں شروع کریں, اس سے پڑھیے, کیونکہ پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو پڑھنا ذرا دشوار ہو جائے گا. اب کہ یہ نہیں کوئی بات ہو,
یہ بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پہ اعتراضات لکھے ہیں اسلام کے اوپر کہ یہ یہ اعتراضات کو لے کر جواب لکھے ہیں پھر آپ سے.
جی یہ تفسیر کے حوالے سے تو نہیں, ایسے تو یہ کام بھی کرنے کے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن تفسیر کے حوالے سے مشکل ہو جائے گی. یا وہ اعتراضات دیکھ لیے جائیں, اگر اس کے جواب کہیں تفسیر میں ہے اسے اس سے ریلیٹ کیا جائے. جہاز میں اڑنے کا شوق ہے, کیا کروں یار, تم لوگ تو رہنے نہیں دیتے تو کیا کریں. انسان میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا ایک پوری مستقل تو مسئلہ ہے، جب زیادہ بولنا پڑے تو یہ کافہ جو دبا ہے یہ مسلسل استعمال کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس طرح نماز، خیر ریڈیو کے جو پروگرامز ہیں ہفتے میں 4 پروگرام آتے ہیں، انہیں ریکارڈ کرانا اور اس کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، اور ریڈیو کا مسئلہ ذرا زیادہ سیریس ہوتا ہے کیونکہ پبلک میں جاتی ہے چیز، اس کی ریکارڈنگ یہ بھی کام ہے. اس طرح اسپتال جب گرمی شروع ہو جاتی ہے اپریل اور خاص طور پہ مئی، تو پھر تو جون جولائی اگست ستمبر تک سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی، کام اتنے بڑھ جاتے ہیں اسپتال کے. یہ چیزیں اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ یقین مانو کوئی یہودی مدد نہیں کرتا، اور یقین مانو بالکل امریکہ مدد نہیں کرتا. وہاں ہمارے خلاف اسپتال پر ایک مقدمہ کسی نے کیا، تو مقدمہ کیا تھا کہ ایک دوا تھی ڈاکٹر نے لکھی تھی کسی نے، تو اس نے کہا کہ جو دوا دی ہے اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا. تو ڈاکٹرز جو تھے وہ بہت سے جب گئے اس ڈاکٹر کے علاوہ بھی عدالت میں، تو انہوں نے کہا جی آپ جج صاحب آپ ٹیم مقرر کریں اور کہیں کسی سے بھی کہ یہی ہے نسخہ جو اس نے آپ کو دیا ہے اور وہی دوا جو اس نے دی ہے تو آپ کے قبضے میں ہے، ٹیم مقرر کر کے کسی کے پاس بھیج دیں اور جہاں سے مرضی چیک کرا لیں، اس مرض کی یہی دوا ہوتی ہے. اب اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوا تو ایک الگ بات ہے، اس کے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کراؤ یہ کرو. تو خیر مقدمہ کیا اس کا ہونا تھا. جو ہمارا مخالف تھا، جب ہم پچھلے برس گئے تو وہاں اس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ امریکن ایجنٹ ہیں اور یہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس ملک میں کہ یہاں بس لوگوں کا دین قائم نہ رہے، ماڈرن اسلام آ جائے. تو ہم چپ رہے، ہنستے رہے، سنتے بھی رہے. ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں. ہاسپٹل بہت سے اخراجات بھائی، یہاں سے ڈیٹرائٹ سے بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں، اس سے پورے ہوتے ہیں. کچھ اسپتال کی انکم ہوتی ہے اس سے پورے. اور کوئی؟ جی کرتے ہیں بہت سے دوست، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ بدعت نہیں رائج ہوئی فنڈ ریزنگ والے. آپ کے آئی ہیں، کھانا ہو رہا ہے، ڈنر ہو رہا ہے، فنڈ ریزنگ. ہمارے بےچارے لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں. نہیں ہمارے یہاں واقف نہیں ہیں لوگ، ہمارے یہاں تو وہی ہے مولوی والی بات کے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، 4 پیسے یہاں دے دینا اور وہاں دے دینا. جی وہ میں آپ سے عرض کروں گا، وہ تو جس موقع پہ ضرورت پیش آئی پھر کہوں گا کہ یہ کام وہ ہے ہمارے ذہن میں، اور ہم اس وقت تک اس کو ہم نے لکھنا بھی شروع کیا تھا، کام بھی شروع کیا تھا، مگر حالات جو اب گورنمنٹ آئی ہے چونکہ وہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے خلاف ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بھی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں جیسے ہم لوگ ہی ہوں، تو وہ 3-4 مقدمے ایسے ہو گئے کہ سارا وقت ان کی نظر ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا، بڑی پریشانی کے دن تھے، اور پھر ہمیں نوٹس مل گیا کہ آپ اس علاقے کو ہی چھوڑ کے چلے جائیں، اور گھر پہ چھاپا کہ بھی کیوں رہ گئے یہاں. ہم نے پھر جو دن جو بھی گزارے رہا، پھر سپریم کورٹ نے اس چیز کو کینسل کیا. ہم نے بھی سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم اتنے برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے، کیوں چھوڑ کے چلے جائیں گھر کو، کیا کوئی جواب نہیں. تو اگر یہ حادثات پیش نہ آتے تو تو لکھنے کا کام اور بھی ہو سکتا تھا. ہمارا پورا ارادہ اب بھی یہی ہے انشاءاللہ کہ اس کو کسی حد تک کام کرنا ہے, پھر وہ چھپ جائے, سامنے آ جائے, تو جہاں ضرورت پیش آئی وہاں خود بھی انشاءاللہ کریں. ان پروجیکٹس کو پورا کریں نا, اس میں سے جو چیزیں ہمارے کام کی ہوں گی ہم ضرور لے لیں گے. بس جناب ہاں, تو کوئی آسان انگلش میں لکھ کے ہمت کر تھوڑا تھوڑا لکھ کے, یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا تھوڑا کچھ کچھ لکھ کے ہمیں بھیجتے رہیں, ہم بھی اسے دیکھ لیں, پھر اس کے جو اصل ریفرنس ہیں وہ نکالے جائیں, اسے چھپوائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارے کام بڑے محنت کے ہیں, کرنی چاہیے, اس کے بڑے فوائد ہیں اسلام پہ, حتیٰ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس پہ لٹریچر ہی نہیں ہے, انگلش میں نہیں ہے, فرینچ میں ہے, عربی میں ہے, پھر انگلش میں ہے تو زبان وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بس جناب ہیں, بس شروع ہی کریں گے. اوکے, کتنی رسومات میں پڑھنا ہے, کتنی رسومات میں پڑھنا ہے, تھوڑا سا دو چار ورق کام کر کے وہ بھیج دیجئے کہ یہ شروع کیا, وہ ای میل کیجیے.
پروجیکٹ کے سلسلے میں ایک انگلش بنانا چاہ رہے تو جو آپس میں کمیونیکیشن رکھنا چاہیں تو اس پہ پڑھ دیجیے گا.
اور کوئی کل کچھ آپ بات کہہ رہے تھے کہ کتابوں کا کیا, تفسیر میں جو ریفرنسز آئے تھے شاہ عبد القادر صاحب مستقبی رحمۃ اللہ علیہ جی آیا تھا, ابن عربی احکام القرآن, یہ ابن عربی دو ہیں, ایک ابن عربی صوفی ہیں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس بھی آئے ہیں, اور ایک ابن عربی یہ ہیں احکام القرآن والے, یہ الگ ہیں, دونوں ہی مالکی ہیں, دونوں ہی چھٹی صدی کے ہیں اور دونوں ہی ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے. لیکن ابن عربی صوفی جو ہیں وہ الگ ہیں, رحمت اللہ علیہ بڑی شخصیت ہیں, اور یہ جو ابن عربی ہیں یہ وہ ہیں جن کو ذرا سا بنو ہاشم سے کچھ پرخاش ہے. قرطبی کی تفسیر تو عام مل جاتی ہے اسی نام سے, مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ, ان کی تفسیر تو کچھ نہیں, چند ایک صفحے ہیں قرآن پاک کے ترجمے کے, ممکن ہے کسی زمانے میں سارا ہی چھپاؤ, اگر ہندوستان میں ہی ہوگا کہیں ہوگا, میں تو چند ایک صفحے ایک لائبریری سے ملے تھے انڈیا میں, ندوا کی لائبریری میں بھی ہیں, وہ فوٹو کاپی ہمارے پاس ہے. امام رازی, جی رازی کی تفسیر تو بہت مشہور ہے, ابن کثیر کی تفسیر, جی آپ تو انگلش میں بھی ترجمہ اس کا اس دن کوئی دکھا رہا تھا, مگر اصل تفسیر چار جلدوں میں ہے ابن کثیر کی, اور ابن کثیر رحمۃ اللہ کی تفسیر کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے محمد جوناگڑی ہیں جنہوں نے کیا ہے, انہوں نے اس میں یہ ستم کیا ہے کہ جو بھی احادیث ان کے اپنے نقطۂ نظر کے خلاف تھی انہوں نے اسے اڑا دیا. تو ابن کثیر کی تفسیر اب انگلش ٹرانسلیشن پتا نہیں کس نے کی ہے, وہاں عبدالحق حقانی, جی یہ تفسیر حقانی ہے یہ مل جاتی ہے, اور ان کو صحیح معنی میں ضد ہے تو سر سید سے. پہلا صفحہ تفسیر کا لے لو اور آخری صفحے تک مجال ہے جو کہ جگہ رہ گئی ہو, ہر جگہ سر سید کو ایسی ایسی سناتے ہیں, خدا جانے کیا مسئلہ ہے. امام محمد سیر الکبیر, او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر جو ہے یہ انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اس پہ لکھی گئی. وہاں عبدالمجید دریابادی کی تو تفاسیر ہیں نظر آتی ہیں, اور دو تفسیریں انہوں نے بیسیکلی انگلش میں لکھی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے اردو میں بھی لکھی. اور عبدالمجید دریابادی کی تفسیروں میں یہ بڑی خصوصیت کی چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ جو ریفرنس دیتے ہیں بڑا پکا, اور دوسرے انہوں نے جو جو, جو آدمی بھی بائبل کے اس سے کام کرنا چاہے اس پروجیکٹ پہ اس کے لیے بڑی مفید چیز ہے کہ اسے پڑھے. تو مولانا کئی جگہ قرآن پاک کی انہیں چیزوں کو کہتے ہیں کہ ریفرنس دیتے ہیں, بائبل میں فلاں جگہ آیا ہے فلاں جگہ آیا ہے, تو اس کو اور اس کو پڑھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ابن قیم کی مدارج السالکین, یہ مدارج السالکین جو ہے منازل السائرین, ایک صوفی تھے ہرات کے افغانستان کے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھی تھی منازل السائرین چھوٹی سی کتاب, یہ اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے ابن قیم نے. یہ جتنے بھی ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے لوگ ہیں اور کہتے ہیں تو تصوف کوئی چیز نہیں ہے, انہیں یہ پڑھانی, انہیں کہنا چاہیے کہ اس کو پڑھا مدارج السالکین کو, صوفیوں کی کتابیں جو چشتی سلسلے کے بزرگ تھے, انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی کتنی 50-60 صفحے کی ہوگی, شیخ نے اس کی شرح کیا 4 جلدیں گے کی. زاد المعاد کا تو بھی عرض کیا آپ سے. کتاب الخراج, کتاب الخراج ایک تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا ہارون الرشید نے خلیفہ وقت نے کہ اسلام کا مالیاتی نظام, اس کے متعلق اس نے کچھ چیزیں پوچھی تھیں تو حضرت نے اس کا جواب دیا ہے, تو وہ پوری کتاب بن گئی. اور ایک کتاب الخراج عبید نے لکھی ہے, غالباً عبید بن سلام نے, وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. اور اسی طرح کتاب الخراج لکھی ہے ایک آخر پہ ابن رجب حنبلی نے, یہ تینوں کتابیں بڑی اچھی ہیں, مگر یہاں ترجمہ پتہ نہیں انگلش میں کہاں ہوا ہوگا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بعض کتابیں جیسے حضرت کی یہ فتح الربانی ہے اور فیوز یزدانی کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے, بڑی اچھی چیز ہے, حضرت کے مواعظ ہیں وہ. وہاں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بہت سی کتابیں ہیں, المرتضیٰ ان کی کتاب ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ان کی جو بڑے ٹاپ کی کتابیں پڑھنے کی قابل ہیں ان میں یہ تاریخ دعوت و عزیمت, دعوت و عزیمت جو ہے اس کی پہلا حصہ, تاریخ دعوت و عزیمت ان کی ضرور پڑھنی چاہیے, اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں پہ مشتمل ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے میں بھی حضرت نے درمیان کی کچھ صدیوں کا ذکر کیا ہے, پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ, چوتھا حصہ جو ہے اور پانچواں اور چھٹا, اور چھٹے کی دونوں جلدیں, یہ سارا ہندوستان کے حالات, چوتھے میں انہوں نے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پہ لکھا ہے، اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے کیا اثرات تھے اورنگزیب پہ، اگرچہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا تھوڑا تذکرہ ہے مگر بہت اچھا ہے. پانچویں میں شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحریک، ان کی کتابیں، ان کے اثرات کیا مرتب ہوئے. چھٹا حصہ جو ہے وہ دو پہ مشتمل ہے، ایک سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی ہیں سارے حالات لیکن دو حصوں پہ مشتمل ہے. چھٹا حصہ ماں نے حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے، بڑی اچھی چیز ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، بس وہ حضرت کے ملفوظات ہیں فوائد الفواد کے نام سے، وہ اصل چیز ہے. خسرو رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت کے فوائد جمع کیے تھے مگر وہ کتاب نہیں ملتی ہے. یہ ساری کتابیں آدمی خود سے بھی پڑھ سکتا ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ کی سیرت تو دو جلدیں ہیں ہی. جی ابو حیان اندلسی، ان کی تفسیر ہے ابو حیان اندلسی کی. یہ دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر انہوں نے لکھی البحر المحیط، اور پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی پھر دوسری تفسیر انہوں نے لکھی. بڑا علم ہے، بڑا علم ہے ان میں، اور یہ لیکن عام اتنی کام کی نہیں کیونکہ وہ بڑی لغت کی مباحث کرتے ہیں دقیق. ٹھیک ہے، کاسانی، کاسانی کی تو بدائے سنائے ہے، بڑی مشہور حنفی فقہ کی کتاب ہے. اور کاسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ آٹھ جلدیں لکھی تھیں، اور اب تک اس جیسی کتاب ہمیں نہیں معلوم کہ حنفی فقہ میں کوئی اور لکھی گئی ہو. بدائے سنائے جیسی بڑی کتاب، اور کاسانی اس وقت 19 سال کے تھے. ایسے لگتا ہے جس شخص کے دماغ میں کمپیوٹر کسی نے ڈال دیا تھا. یعنی اتنی اچھی تقسیم ہے کہ مثلاً وہ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کے اتنے حصے ہیں، اس حصے کے مزید فردر ڈویژن میں یہ یہ چیزیں ہیں، اس چیز پہ فلاں کی یہ دلیل ہے، اس چیز پہ ہماری یہ دلیل ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، فتویٰ اس بات پہ. ایسے سسٹمیٹیکلی وہ چلتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد آدمی کا خود دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ سسٹم جیسے بنتے ہیں. منٹگمری، ہاں اس نے منٹگمری جو تھے ہمارے یہاں تھے پاکستان میں، ساہیوال جو ہے یہاں کے گورنر رہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، اور بہت گمراہ کن بات سنی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب احمد اللہ کا ذکر ہو گیا، حجت اللہ ہے، مصوا اور مصفا، یہ موتا کی شرح لکھی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ازارت الخفا کا بھی ذکر ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ جو ہے، یہ رضی تھے جن کا بھی ذکر بھی گزرا ہے، انہوں نے بقول ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات جمع کیے، لیکن سارے خطبے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نہیں ہیں کہ ہر زمانے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. مثلا آج سے 200 سال پرانی اردو اگر آپ پڑھیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یار یہ اس زمانے کی زبان نہیں ہے، یہ یقیناً پچھلے زمانے کی زبان ہے. تو اور اس سے بھی پچھلے زمانے کی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ اس سے بھی قدیم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ان کا سٹائل تھا بولنے کا، رضی کے کئی خطبات ایسے ہیں جو بعد کے عجمی سٹائل کے معلوم ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نہیں ہیں وہ خطبات. ٹھیک ہے، منصب امامت جو اسماعیل شہید احمد اللہ نے لکھی ہے، اس میں اصولی طور پر انہوں نے خلافت پہ بحث کی ہے، اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتاب جو ہے ازالت الخفا، اس کے ساتھ ملا کر اسے پڑھنا چاہیے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی کئی مرتبہ تذکرہ ہوا. تحفہ اثنا عشریہ جو ہے یہ انہوں نے شیعت کے رد پہ لکھی ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ جو ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے اساتذہ سے، اور اب تک اس کا جواب نہیں دیا جا سکا. شہاب الدین سلولتی رحمت اللہ کے وارق المعارف تو تصوف اور سلوک پہ ہے مشتمل، اور صوفیہ اس عرصے تک خانقاہوں میں پڑھاتے رہے، باقاعدہ اس کے درس دیتے رہے. ابن نجیم کے البحر الرائق ہے رحمت اللہ علیہ کی، وہ بہت تفصیل سے ہے فقہ حنفی پہ. منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تو ساری کتابیں بہت اچھی، خاص طور پر ان کی جو معارف الحدیث ہے جو آخری زمانے میں انہوں نے کی، اور کچھ حصہ رہ گیا تھا جو ان کے داماد ہیں انہوں نے اسے مکمل کیا. حدیث کے موضوع پہ بڑی اچھی کتاب ہے، اسے خود ہی آدمی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں، ایسے آسان کر کے انہوں نے اسے لکھا ہے. مولانا اسماعیل شریف رحمت اللہ علیہ کی کتابیں تو آپ سے عرض کی تھی. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ تو بہت بڑے مشائخ میں سے ہے نقشبندیہ کے. القول الجلی اس میں تذکرہ ہے حضرت کا، ذکر آتا ہے ان کا. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی گلستان بوستان تو انگلش میں بھی یقیناً اس کا ترجمہ ہے، پتہ نہیں یہاں ملتا ہے یا نہیں. قاضی سجاد صاحب نے کیا ہے اس کا بھی ترجمہ، حافظ شیرازی کے دیوان کا ترجمہ. قاضی صاحب تو کہیں کے تھے دلی کے، وہاں جلال الدین رومی، ہاں ان کی تو مثنوی ہے، وہی بس کافی ہے قیامت تک ان کا نام رکھنے کو. جی یہ تو منطق الطیر جو تھی اب تو ملتی ہی نہیں. یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی تھی تذکرۃ الاولیاء، یہ اس کی تھی. ایک واقعہ ایسی مجھے یاد آیا کتابوں سے، نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے، تو نقشبندی سلسلے میں یہ زیادہ یعنی اظہار اللہ کے ذکر کا، نعتیں پڑھنا اور حمد و ثنا مشتمل اس پہ اور لوگوں کے سامنے، ایسی چیزیں یہ نقشبندیوں میں نہیں ہوتی. بڑے خاموشی سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں. اور چشتیوں میں یہ بہت ہے کہ رونا دھونا ہے اور الگ الگ کی یاد ہے، شاعری میں اس کا اظہار ہے، اچھے شعر سننا ہے. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک نقشبندی تھا اور اسے بہت وجد آتا تھا، اچھلتا کودتا رہتا تھا. تو کسی نے کہا تم نقشبندی ہو کے یہ چشتیوں جیسی حرکت کرتے ہو، تو اس نے کہا ہوں تو میں نقشبندی، مگر یہ جو اچھلنا کودنا ہے نا سارا، یہ میرے سسرال چشتیاں یہ جہیز میں لے آئی تھی. اور شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو ذکر، امام غزالی الفوز الکبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تفسیر کے اصول پہ ہے. یہ کبھی پچھلے سال کچھ پڑھی بھی تھی تھوڑی سی نا، الفوز الکبیر. جی موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ سال دیکھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم ہے، کیمیائے سعادت ہے، بڑی اچھی کتابیں ہیں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث بیان کرتے ہیں اس کی کوئی اتھینٹیسٹی ہے نہیں اتنی، بس وہ لکھ دیتے ہیں، مقصد اس سے جو ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب بالکل ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ان احادیث میں سے بہت کی ایسی ہیں کی کوئی سند ہی نہیں ملتی. ابو شکر سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی التمہید اب مل بھی جاتی ہے. یہ عقیدے پہ کتاب ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. امام مناظر حسن گیلانی کی بہت سی کتابیں. امام مناظر حسن گیلانی تو آپ کیا رہے عثمانیہ میں پروفیسر رہے، آپ لوگوں کو ان کا کیا پوچھنا ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہیے. ہاں امام عبدالباری ندوی بھی وہاں پڑھاتے تھے، امام مناظر حسن گیلانی بھی پڑھاتے تھے. نظام نے خاص طور پہ انہیں وہاں بلایا تھا اور اتنی احتیاط سے وہ رہے کہ سارے علم اور سارے فضل کے باوجود نظام نے کئی بار کوشش کی ملنے کی نہیں ملی. اور ویسے ہی ظاہر ہے حکومتوں میں سی آئی ڈی اور یہ چیز بھی ہوتی ہے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا علم بیچنے نہیں آئے حیدرآباد، ضرورت سے آئے، اور جو ان نے کام کیا ہے وہاں رہ کے، جو تحقیق اور جو چیزیں، بہت بڑا کام، بہت بڑے کام انہوں نے کیے، اور ان کو اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پرکشش چیز تھی جو کھینچ کے لے گی وہاں کی لائبریری، اس کی مثال جو عثمانیہ کی لائبریری اس زمانے میں تھی پورے ہندوستان میں، سوائے قدم خدا بخش جو تھے کلکتہ کی، جو اب لائبریری ہے، غالباً ہندوستان میں اس کی ٹکر کی کوئی لائبریری نہیں تھی جو حیدرآباد کی تھی. اسی لیے اہل علم جو تھے وہ کھینچتے چلے گئے. امام ناصر اعظم گیلانی یہ صاحب کرامت ولی تھے، یہ سب سے کہتے تھے کہ جنت میں حدیث میں آیا جب جائیں گے لوگ تو جوان ہوں گے، تو بڑھاپا آ گیا تھا بہت زیادہ، ہر ایک سے کہتے تھے کہ دیکھنا ہم بھی جوان ہو جائیں گے، تو لوگ اسے ہنسی مذاق ہی سمجھتے رہے، سب ہنستے تھے، خود بھی ہنستے تھے. اور ان کی وفات پہ ان کے بھائی نے اور جو ان کے گاؤں کے لوگوں نے لکھا، شہادتیں دی کہ وہاں کا انتقال ہوا صبح کے وقت، تو بھائی کہتے ہیں میرے برابر میں چارپائی لگی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہوا، اور جتنا جتنا دن چڑھتا جاتا تھا ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کے چہرے کو سر کو ہو کیا آیا ہے، بال آہستہ آہستہ ان کے سیاہ ہونا شروع ہو. کہتے یہاں تک کہ جب ہم نے غسل دیا تو ٹھیک ان کا وہ جو چہرہ جوانی کا تھا وہی آ گیا، اور سب بال سیاہ ہو گئے، داڑھی سیاہ ہو گئی، سر سیاہ ہو گئے. تو لوگوں نے جس نے دیکھا وہ دھاڑے مار کے لوگ رونے لگے. انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے یہ مذاق ہے، یہ دیکھو بالکل جوان ہو گئے. بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کی زیارت کی، اور بڑا مقام تھا ان کا علم. ان کی ایک کتاب ہے بارگاہ نبوت کی حاضری، کاش وہ پورے ہی لکھ جاتے اس مضمون کو. حج کا انہوں نے سفر نامہ اپنا لکھا ہے. بابا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفرقان رسالے میں حج کے موضوع پہ ایک نمبر نکالنا چاہا، تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ بھی لکھیں. تو انہوں نے کہا میں تو اس زمانے میں عثمانیہ میں پڑھاتا تھا، اور اس زمانے کی باتیں ہیں، اب کیا لکھوں گے. وہ تو لکھنا شروع کیا، بادشاہ تھے لکھنے کے، لکھتے چلے گئے، وہ چھوٹی سی ایک کتاب بن گئی. تو پھر اس پہ انہوں نے اپنا قلم روک دیا، کہنے لگے 20 برس پہلے حج ہوا تھا، اب اور کیا لکھوں، رسالہ جو ہے آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو روک دے. مگر اس میں جو انہوں نے لکھا ہے خاص طور پہ کہ حج میں جانے کے لیے ذیلحج کا چاند مدینہ منورہ میں ہی نظر آ گیا، اور 2-3 ذیلحج ہو گئی، اور سارا قافلہ مجھے کوس رہا تھا کہ یہ تمہاری وجہ سے بس نہیں مل رہی اور تمہاری وجہ سے جانا نہیں ہو رہا. وہ لکھتے ہیں کہ بڑی سخت پریشانی تھی، لوگ ایک ایک کر کے چلتے گئے. ایک شیعہ تھے جو اپنی مسز کو چھوڑنے کے لیے، بیوی ان کی سنی تھے، وہ خود نواب تھے، تو نواب صاحب چھوڑنے کے لیے دبئی آئے، نہ بمبئی آئے، وہاں پہ پورٹ پہ. تو باوجود اس کے کہ عمر تو ایسی ہو گئی تھی، مگر بیوی سے بے پناہ محبت تھی. تو کہنے لگے اچھا یہاں تک آیا ہوں تو چلو تمہیں یہاں یمن تک چھوڑ کے پھر واپس آ جائیں گے. پھر یمن گئے، پھر بھی محبت ختم نہیں ہوئی، تو پھر مدینہ منورہ چلے گئے. پھر وہاں پہنچے تو وہاں خاص طور پہ اپنے لیے گاڑیاں بک کرا لی انہوں نے. تو وہاں ان کا لکھا کہ جس دن وہ گئے اس دن تو سب نے مجھے بہت ڈانٹا کہ سب چلے گئے، اور اب حج میں کل 4-5 دن رہ گئے ہیں اور کیا ہوگا. شاہ سعود سے بھی انہوں نے اپنی ملاقات کا ذکر کیا کہ عبد الماجد دریا آبادی کے کہنے تھے، کیونکہ وہ اخبار کے ایڈیٹر تھے، یہ بات ہوئی، لیکن بڑی شرمندگی تھی، اور رات بھر دل میں یہ آتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم سے ملنے آئے تھے یا شاہ سعود کی زیارت کرنے. اس پہ انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ حیدرآباد کے قیام میں کبھی نظام سے نہیں ملے، اور شرم آتی تھی کہ وہاں رہ کے نظام سے نہیں ملے اور یہاں اللہ کے گھر میں آ کے اب شاہ سعود سے ملنا ہوگا. تو شاہ سعود سے جب ملنے گئے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا عبد الماجد دریا آبادی نے کہ میں نے انٹرویو لینا ہے آپ کا اپنی اخبار کے لیے، تو ان کا آج تو موقع نہیں، کل صبح 8 بجے آ جائیں. کہتے ہیں رات ساری اس پریشانی میں گزری کہ کل تک ہوگا تو کیا. اور صبح جب عبد الماجد دریا آبادی کو اٹھانے گیا تو انہیں شدید بخار تھا، تو بس پھر بات آئی گئی ہو گئی، اور پھر شکر کیا ہم نے کہ کسی بادشاہ سے نہیں ملے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آخری رات کو ماں عبدالباری ندوی ان کی والدہ ساتھ تھیں اور دستک ہوئی بہت زور سے دروازے پہ، تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اٹھ بیٹھے سارے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور وہ ہمارا سامان اٹھا کے کسی گاڑی میں پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے انہیں بھی لے کے جاؤ، انہوں نے حج کرنا. تو لکھا ہے کہ میری جان میں جان آئی کہ یہ بشارت کے درجے تک کی بات ہو گئی. اور اگلے دن جب صبح ہو گئے تو مولم نے کہا گاڑیاں تیار ہیں اور جلدی چلو حج کے لیے، اب وقت کچھ نہیں رہا. اور مولم اور لوگ لگ کے سامان پھینک رہے تھے اٹھا اٹھا کے، تو ہمیں خیال آ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی توجہ کا اثر ہے، حج مل گیا. بڑے کام کی چیزیں لکھی ہیں ان کی کتابوں میں. ایک کتاب ہے سلوک اور احسان، اس میں جو صوفیہ کا تجدد امثال کا نظریہ ہے انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، اور وہ کتاب ایسے لکھتے ہیں کہ آج معروم کے ہاں میں حاضر ہوا تو یہ بیان مثنوی کا چل رہا تھا، آج ابن عربی کے ہاں گیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے. تو جو کتاب انہوں نے پڑھی ہوتی ہے مثلا مثنوی کی کوئی حکایت، وہ کہتے ہیں معروم آج یہ فرما رہے تھے، تو ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے. اچھا، بارگاہ نبوت کی حاضری، چھوٹا سا رسالہ ہے، الفرقان والوں نے، لکھنؤ والوں نے اسے پھر چھاپا ہے، بڑی اچھی چیز. امام دارقطنی تو حدیث کی کتاب ہے، یہ دارقطنی ان کا نام بھی تھا، دارقطنی ان کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی کتاب ہے. یہ عورتوں کی امامت کے سلسلے میں روایات وہاں بھی آئی ہیں، مگر دارقطنی یہاں ہے نہیں. آگے امام سرخسی تو مبسوط والے رحمت اللہ علیہ، ہاں یہ 34 والیوم تھیں، اب تو 38 ہو گئے. بڑی بڑی زبردست چیز لکھائی انہوں نے. تہاوی رحمت اللہ علیہ تو 30ویں صدی کے آدمی ہیں، اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو عقیدہ تہاویہ ہے یہ پڑھنے کے قابل ہے. سبکن انہوں نے اپنے زمانے میں عقیدے کو باندھ دیا کہ عقیدہ ایک مومن کا یہ، کیونکہ معتزلہ، خوارج، مرجیہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہے تھے کہ اسلام کا اصل عقیدہ کیا ہے، اور حکمران خود پریشان تھے کہ عقیدے کے بارے میں کیا لکھیں. امام تہاوی رحمت اللہ کی یہ کتاب اب تک مدینہ منورہ، مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل، صرف حنفی ہیں جو نہیں پڑھتے پڑھاتے اس کو، باقی دنیا میں اکثر حصوں میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے. عقیدہ ان نے باندھ کے رکھ دیا ہے، کہنے کا تو وہ شاید 10-15 صفحے کا، 10-15 تو نہیں، 25-30 صفحے کا رسالہ ہے، لیکن جو فکرہ لکھا ہے سو پورا لکھا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ کی فیوز الحرمین ہے، فیوز الحرمین میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جو ان کو کیفیات، حالات، اطلاعات ملتی رہی سب لکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو غیر معمولی تعلق تھا اس کو انہوں نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے، اور بہت تفصیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ملاقات رہی، روح مبارکہ، اس کی توجہات، اس کی اثرات کیسے رہے. یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور کوئی چیز کھانے کو تھی نہیں، تو میں روزہ مبارک پہ حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے سخت بھوک تنگ کر رہی ہے اور آپ دعا فرمائیں اللہ کی طرف سے کچھ سبب صورت اس کی پیدا ہو جائے، تو میں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی نے اٹھایا اور دودھ کا ایک پورا بالٹی ڈبا لے کے آیا، مجھ سے کہنے لگا پیو. میں نے پھر پیا پھر پیا پھر پیا، فرمایا پھر تو نیند آنی تھی، پھر سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو میں نے دیکھا. تم اس سے فرمایا کہ اب ٹھیک ہو؟ تو میں نے کہا جی اب کھانے کو مل گیا. تو فرمایا یہ ہم نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ جاؤ اس طرح ایک لیٹا ہوا ہے اس کو کھلاؤ. اس مسافر شاہ صاحب رحمت اللہ بہت کچھ لکھا ہے اس سبکی، ہاں امام تقی الدین سبکی، تقی ہیں طبقات الشافیہ، طبقات الکبریٰ ان کتاب لکھی ہے سبکی نے، بڑی انفارمیشن ہے اس میں. اور خاص طور پہ وہ شافی فقہا جو کہ ماورا النہر کے علاقوں میں تھے اس پہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. زہابی تو زہابی ہیں, زہابی رحمت اللہ علیہ کو کیا کہنے. یہ شخص تو اللہ جانے کتنی فرصت, ایک سے ایک نئی کتاب آتی ہے. سید علامہ نبلاء آئی ہے کوئی 38-39 جلدوں میں, پھر اب سیرت چھپی ہے وہ تعریف چھپی ہے تو 50 جلدوں میں. زہابی نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن زہابی کے ہاں حنفیوں کے متعلق کچھ تعصب ہے. وہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں نا تو کہیں کہیں ڈنڈی مارتے ہیں, لیکن رحمہ اللہ بڑے آدمی. مصنف عبدالرزاق تو اب چھپ گئی جرمنی والوں کی مہربانی سے. کیا
صحابہ؟
ہاں مصنف عبدالرزاق میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے ہیں, اور یہ فتوے 35-40 ہزار تو ہوں گے. بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑا ذخیرہ ہے. فلسفہ اخلاق مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے لکھی ہے. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جو تھے ان کی خدمات کا اعتراف تو اندرا نے کیا, گاندھی نے کیا, نہرو نے کیا. 61 میں انتقال ہوا مولانا کا, اور ہندوستان کے بڑے لیڈرز میں سے شمار کیے جاتے تھے, اور مسلمانوں نے کوئی ایسا الزام نہیں جو ان پہ نہ لگایا ہو. خیر سے الفابیٹیکلی کبھی لکھے نا, الف بے پے اے بی سی ڈی ایف, تو جس حرف سے جو گالی آپ سوچ سکتے ہیں اور بن سکتی ہیں سب مولانا ابوالکلام آزاد کو مسلمانوں نے دی. کوئی کثر نہیں چھوڑی انہوں نے. اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کہ گاندھی سے پیسے لیتے ہیں, نہرو سے پیسے لیتے ہیں, فلاں سے لیتے ہیں, فلاں سے. اور حال یہ تھا کہ ان کا جنازہ بھی کرائے کے گھر سے نکلا, ایسے ہی تھا. سیر الاولیاء جو ہے یہ چشتیہ سلسلے کی تاریخ کی بس ایک ہی کتاب اب دنیا میں ملتی ہے جو سب سے زیادہ مستند ہے, سیر الاولیاء. اس کے علاوہ اس سلسلے کی اور کتابیں اب رہی نہیں. آتھر اس کے حضرت کے خلیفہ تھے, حضرت کے جو امام تھے غالباً ان کے بیٹے تھے محمد نفر صاحب کے, اب خیال نہیں رہا ان کا نام, لیکن سیر الاولیاء ہی مستند کتاب ہے چشتیوں کے حالات. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروح لکھی ہے جس میں مختلف لوگوں کے ایکسپیرینس انہوں نے بیان کیا. جیسے آپ کے یہاں بھی آئی تھی ایک کتاب لائف آفٹر ڈیتھ, کچھ ایسے آئی تھی نا جس میں مرنے والے اپنے ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا. ابن قیم رحمت اللہ نے خیر سے کہیں زیادہ اچھی چیزیں لکھی ہیں, لیکن وہ ساری اس جہان سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری کتاب مولانا شبلی نعمانی کی الکلام, مولانا شبلی نعمانی نے الکلام جو لکھی ہے, علم الکلام اور علم کلام دو جلدوں میں, اور اچھی کتاب ہے, لیکن عام طور پہ سمجھ آنے والی ہے نہیں ایسی جلدی جلدی. ہاں زمخشری تو کشاف انہوں نے لکھی ہے, قرآن پاک کی لغت اور تفسیر بہت اچھی. جی ولیم مائلر کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہے, اور جو مستشرقین ہیں ان میں سے یہ بھی آدمی ایسا ہے جس نے تعریف بھی کی ہے اور تنقید بھی کی ہے. ابن ہاں مقدمہ ابن خلدون کو پڑھنی چاہیے. اب تو یہی کام کرنا چاہیے, روزانہ گھنٹے دو گھنٹے نا اسی کو سننا چاہیے, اور اس پہ جو پروجیکٹ جو کام آپ کر سکتے ہیں تفسیر پہ وہ کیجیے. وہ ہمیں آپ لکھیے کون سا ریفرنس چاہیے, ای میل کرتے ہیں ریفرنس ہم بھیج دیں گے بتا دیں گے. فی الحال تو یہی کام کیجیے, اب تو پڑھنے لکھنے کی جتنی کتابیں ہیں, پھر آئندہ سے ایک پروجیکٹ پورا ہو جائے نا پھر دوسرا چیپٹر کھولتے ہیں. کوئی
اور لکھنا چاہے تو اس کے ساتھ ملنا
بالکل لکھے, بالکل لکھے, جیسے جی جائے, جیسے آپ کو ایزی فیل ہو, الگ الگ لکھیں, مل کے لکھیں, لیکن کام ہونا چاہیے. مقصد تو کام سے ہے, اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو 7-8 مہینے آئندہ کے ہیں نا, یہ کسی کام میں لگنے چاہیے. بھائی اپنی اپنی طبیعت اور مزاج کی بات ہوتی ہے, یہ واز نصیحتیں اور یہ کیسٹس اور یہ ٹیپ یہ کھیل تماشے ہی ہے. اگر کام نہ ہو, اگر کسی آدمی کی زندگی نہ بدلے قرآن کے بعد بھی, اور وہ کوئی علمی کام نہ کرے, اس کے اخلاقیات اچھے نہ ہوں, تو پھر تو ایسے ہی جھک ماری. اس لیے اس پروجیکٹ کو تو پورا کرنا ہی ہے, مگر اس کے بعد کا بہت سا انحصار اس پہ ہے کہ آپ کام کتنا کرتے ہیں. اگر کام نہ کریں لوگ, تو پھر ہمیں کون سی ایسی مصیبت پڑی ہے کہ ہم یہ پڑھائیں ضرور. اسی لیے ہم سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, آتے ہی کوئی نہیں. میں بھی کہتا ہوں اچھا ہے, ہاں جتنے نمازی کم ہو امام اتنے ہی آسانی سے رہتا ہے نا, مطلب نہ نماز ہوئی تو کم لوگوں کا عذاب ہوگا. اور ساتھ ہمارے ایسے تھے نہیں یار, وہ بڑے بڑے مہربان ہیں. حجت اللہ ملتی ہے کس نے, کس نے ترجمہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے انہوں نے کی ہوگی, مگر حجت اللہ کو اب تک جتنا اردو میں ترجمے ہوئے ہیں نا, سوائے ایک ترجمے کے جو مفتی سعید صاحب نے کیا ہے, اب ان کے علاوہ حجت اللہ کو خود سمجھ ہی نہیں سکے انہوں نے ترجمے کیے. تو ہوتا یہ ہے کہ پبلشر پیسے دے دیتا ہے کہ 50,000 دے لو اس کتاب کا ترجمہ کر دو, کیونکہ انہیں پتا ہے مارکیٹ میں یہ کتاب چلنے والی. اب مثنوی کی شرح کوئی لکھے اور ہم آپ کہیں کہ 1,00,000 لے لو اور مثنوی کی شرح مجھے لکھ دو, تو وہ لکھ دے گا, لیکن وہی وہی لکھے گا جو کچھ اس کی سمجھ میں جو نہیں ہے نا. سے تو اس طرح ہوا ہے حجت اللہ کے ساتھ. دیکھیں اگر کبھی دیکھنے کا موقع ملا اس کو تو پھر عرض کر سکوں. حجت اللہ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا. مفتی صاحب یہاں آتے رہتے ہیں یار, امریکہ ان سے رابطہ کرو, انہیں کہو حجت اللہ پڑھائیں. ہاں ہاں واقعی دعا کریں, ضرور دعا کرو. دعا تو قرآن پاک کے مکمل ہونے پر کرنی چاہیے, اور رسمن ویسے کر لیں.